تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر نکلے. تو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کچھ ایسی اوصاف سے نوازا اور ایسی عادات سے نواز دیا کہ انسانوں کے لیے ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جائے. چونکہ ہم اور آپ نبی اکرم کو ہمیشہ سے مانتے ہیں, ہم لوگ الحمد للہ رضی اللہ عنہ لشکرے سے اپنی مرتبہ کرام سنتے آئے ہیں, ان کی ذات مقدس کا احترام کیا ہے. اس وجہ سے شاید ہمیں موقع نہ ملا ہو کہ ہم نے ان کی ذات کو مستقل حیثیت میں دیکھا ہو کہ ذات کس قسم کی ذات ہے, ان کی ذات میں صفات کیسے ہیں. اگر اس عنوان سے دیکھیں تو دنیا کا ہر انسان ان کی ذات کے سامنے سر جھکا تھا کہ 1400 سال پہلے تشریف لانے والی مرضی وہ غریب تھی, ماحول ایسا معاشرہ جس کے اندر جیسے مکے کا کافرانہ معاشرہ اس کے اندر جشن کرنا ہوا ہے, اور کتنی جلدی انسانوں کو تبدیل کرنا دیا گیا. کہاں وہ شرک کا ماحول, کہاں وہ توحید کی فضا, کہاں وہ بچوں کو زندہ ضرورت کرنے والی ہے, اور کہاں نبی اکرم نے سکھایا کہ پرندوں کے انڈے بھی نہیں اٹھا ہوتا, جانوروں کو کوئی کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہوتا. تو کتنے سخت دل کا, کتنا بے رحم سخت دل معاشرہ تھا جس کے اندر وہ تشریف لائے, اور کتنی رحم دلی اور عدوفت تھی جو وہ تعلیم فرما رہے تھے, اور وہ انسان کو سکھاتے چلے گئے, انسان سیکھتے چلے گئے. ختمی مرتبہ کے کام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اب ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کو بتایا ان کی موجودات کی طرف, کہ جس کو ممکن ہے ہم دنیا کے سامنے بیان کریں کہ نبی اکرم نے یہ موجودہ انجام دیا کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم نہیں تھے کہ ہم سب پر ہم پر اعتبار دیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ختمی مرتبہ کی سیرت کے اندر کہ جس انسان کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ ذات کس قسم کی ذات ہے. چند واقعہ اپنے کی حاجت ہے بس ذات کے اندر نرس کرنا دل بھیجے گا محمد والے اگر ہم نبی اکرم کی ذات میں دیکھیں کہ ان کا جھل کرنے کا انداز کیسا تھا, ان کا سلوک کا انداز کیسا تھا, یہ سب چیزیں انتہائی اہم ہیں. لیکن میرے نزدیک جو کم سے کم میری عزت کی رہنے کے مطابق میری اپنی کے مطابق آتی ہے وہ چیز بہت اہم تھی کہ ان کا انداز عام انسانوں کے ساتھ کیسا تھا. وہ بنی ہاشم سے تھے, بنی ہاشم کے بزرگوں میں سے تھے, اور ان کے مقابلے میں بہت سارے انسان ایسے تھے جو ختم مرتبہ کی بے پناہ منزلت کے سامنے فقیر اور فقیر تھے, کوئی مقام نہیں تھا. کہاں وہ نبی جس کو خدا تعالیٰ نے معراج کے مقام پر پہنچایا, کہاں ان کے سامنے ایسے حقیر انسان تھا, اور اس کے باوجود جو ان کا رویہ انسانوں کے ساتھ تھا وہ ہمارا اپنا بہت کو سکھا رہا ہے. ایک موقع پر ایک جگہ تشریف لے گئے, جب وہاں پر گئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا, لوگ کھڑے ہو گئے, لوگ اپنے استقبال کے لیے دعا کرنا شروع کی. ختم مرتبہ کی عادت تھی کہ وہ جہاں کہیں تشریف لے جاتے تھے وہ تمام انسانوں کی طرف ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے, طرف ضرور دیکھتے تھے اور ان سے حال احوال پوچھا کرتے تھے. یعنی جیسے کسی جگہ پہ داخل ہوئے سب ان کا استقبال کر رہے ہیں, اور صرف ان سے نہیں ملتے تھے جو ان سے ملنے کے لیے آگے آگے آ گیا, بلکہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے جو مثال کے طور پر فرض کر رہے ہیں ظاہری طور پر اہمیت نہیں دے رہے ہیں, اس کے پاس بھی خود کو تشریف لے جایا کرتے تھے, سلام جواب کرتے تھے. جب لوگ اس طرح سے مل رہے تھے نبی اکرم نے دیکھا کہ ایک جوان یا کسی عمر کا وہ ایک جگہ کے اوپر ہے, اور نبی اکرم نے احساس کیا اسے بہت خوف زدہ لگا. نبی اکرم نے دوسرے لوگوں سے ملاقات کی, اس کے بعد نزدیک تشریف لے گئے اور اس آدمی سے بھی سلام سلام دعا کے بعد پوچھا کہ تم خوف زدہ کیوں, ہم نے ڈر کیوں رکھا. جیسے نبی اکرم نے یہ فرمایا وہ رونے لگا. ابھی مرتبہ جب اس نے بھی اصرار کیا اور میں کیوں کر رہے ہو, کیوں رو رہے ہو, کہنے لگا کہ میں جاہل ہوں, میں بے ادب انسان ہوں, اور آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا مقام ہے, میں آپ سے نزدیک اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کوئی بے ادبی کروں اور میرے اعمال ظاہر ہو جائیں, میں ادب کی خاطر آپ سے دوری کی, اور میرا خوف بھی اسی پر ہے کہ اگر مجھ جیسے جاہل سے کوئی جہالت سرزد ہو گئی پھر میرا کیا ہوگا. جیسے نبی اکرم نے سنا اس آدمی کو اپنے سرے سے لگا دیا, اس کو اتنا پیار اور محبت سے نوازا کہ وہ اس پیار اور محبت کے اثر میں ہونے لگا. اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو سزا دی ہوگی, کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ سختی کی ہوگی, تو تم کیوں مجھ سے ڈر رہے ہو, میں رحمتوں میں لالمی بنا کر بھیجا, میں ہر انسان کو رحمت دینا. نبی اکرم کا یہ کردار جو تھا وہ تمام انسانوں کو خود بخود تبدیل کر رہا تھا, جو بھی ان کے پاس نزدیک ہو جایا کرتا تھا چند دفعہ میں دیتا تھا وہ خود بخود اگلے کام کا نتیجہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میں دشمن ایسے تھے جن کی ذات میں اتنی خلاصہ جیسے ابو سفیان اور اس کا خاندان کے جس کے تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں. ورنہ نبی اکرم کے گرمیدا ہوتے چلے جاتے تھے اور نبی اکرم کی ذات سے متصل ہوتے جاتے تھے. نبی اکرم کی ذات کے احترام میں اور ان کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بہت بلند دور ہو جائیں محمد
جب آپ لوگ آگے آنا شروع کر دیں میں
ہی سن لوں کہ اب جگہ ہو یا نہیں ہو آپ نے اللہ لوگوں کا عمل کیا وہ یقیناً جگہ بنا دے گا درود بھیجے گا محمد والے
ہمیں علم نہیں ہے ہم لوگ کٹے بیٹھے مثلا ایک واقعہ میں نے پڑھا
ایک عالم تھے جن کا تقریباً 5 یا 7 سال ہوا ہے ابھی انتقال ہوا. اگر مولا کو نوکری مجھے چاہیے اور مجھے امتحان دینا تو مجھے میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. میں نہیں کہنا میں اور آپ بھی کر پائیں گے, نہ میں اور آپ کریں, وہ مقام کچھ اور مقام. ایک موقع پر گڑگڑائے اتنا گڑگڑائے کہ ڈاکٹر لیکن جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں اور یہ چیپٹرز بند نہیں ہوئے ہیں, یہ دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. اور واقعات ماننے والے کس حالت میں, یہ میں اور آپ جانتے ہیں. میں اس کو کہہ کر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہر وہ شخص جو کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اہل بیت کے نزدیک مقام رکھتا ہوں تو ہم دعویٰ قبول بھی کریں, اصل ان لوگوں کے اندر دعویٰ ہے ہی نہیں. یعنی اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہاں کہوں کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ, اس کا مطلب ہے میرے پاس نہیں ہے. چونکہ بقول ایک شاعر کے, ہر کیا اسرار حق آموختہ مور کر کر دہن نہ گفتہ, جس کسی کو انہوں نے راز سکھائے پہلے زبان پہ مہر لگائی ہے اور لبوں کو سی دیا. کہنے والے نہیں تھے یہاں کہ وہ کوئی دعوے کرتا پھرے کہ میں یہ مہر میں ہوں, اصل دعوے کرنے کا مطلب یہ لگے گا کہ شاعر نہیں ہے, شاعر نہیں. جس قسم کے لوگ تھے کربلا کی سرزمین کے اوپر گئے, کتنے عرصے تک اس کام کو انجام دیتے رہے, اس کے بعد جو کمالات نصیب ہوئے خدا شاہد, جس قسم کے کمالات نصیب ہوئے. یہ دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سب لوگ طبیب بنتے ہیں سید الشہداء کے ذریعے سے تاکہ لوگوں کا علاج ہو. ان کا ایک واقعہ اس کا تھا, یورپ میں رہنے والے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر پہ تھا, اچانک میں نے دیکھا تھا یہ میرے دروازے پر
محمد کے حال میں
خدا کی صاحبزادی حکم فرمائے تو ان کے صاحبزادے کے حکم سے کوئی تمہیں بچانے ان کے صاحبزادے کے حکم سے کوئی بچانے گا. کہنے کے پھر یہ معلوم ہوئے کہ نہیں ان کو بچانے کے لیے پہنچیں گے. ہم نہیں معلوم کس وقت میں یہ کام سارے آ جائے ہم پائے کس طریقے سے ہوا. اتنی جلدی ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ اب یہ دروازے بند کر دیں. یہ ہم لوگوں نے محنت نہیں کیا تھی. ہم لوگ ابھی جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں, شاید ہم لوگ اتنی محنت نہیں کر پائے. یہ ہمیشہ محنت کا انداز کچھ اور ہے, وہ ہم اس مقام کے اوپر شاید نہیں پہنچ پا رہے. البتہ ان باتوں کا ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کوئی آدمی کچھ نہ کرے اور دعویٰ کرنے کے لیے اس کو موقع ملتا ہے. اصل کوئی آدمی آئے کہے کہ میں محنت کر چکا ہوں, میں مقام پہ پہنچ چکا ہوں, لہٰذا اب میرے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ان باتوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ یہ سب سننے کے بعد مختلف قسم کے دعووں کا سننا کہ یہ بھی صحیح ہوگا. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت مقام کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. اور راستہ کوئی راستہ ہے کہتے رہتے اظہار خان اسلام نے بیان کیا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں. درود بھیجیں ان کی سمجھ میں مقدس. فرمایا طبیب ہوں دوار مدد ہی, وہ طبیب تھے جو اپنی حکمت کو لیے ہوئے مریضوں کی طرف بڑھ رہے تھے. قد احما مراحمہ و احما مواسمہ, انہوں نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھیک کر لیے تھے اور داغنے کے آلات تپا لیے تھے. دو جملے مولا نے استعمال فرمایا, فرمایا مرہم ٹھیک کر لیے تھے اور داغنے کے آلات بھی تیار کیے تھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ تھا کہ بیمار ہوتا ہے اس بیماری کا علاج یہ کہ اس کو دوائی دے دیا مانگا ہم. یا مثال کے طور پر کہیں زخمی ہے, اس زخمی کا علاج یہ ہے کہ اس کو مرہم لگا دیا. تو انہوں نے اپنے مرہم تیار کیے. اگر وہ کسی مریض کو دیکھتے تھے, کسی مجروح زخمی کو دیکھتے تھے تو اس کو مرہم لگا دیا کرتے, لیکن انہوں نے داغنے کے آلات بھی تیار کیے تھے کہ اگر کوئی مریض کوئی زخم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا علاج اس زمانے میں صرف اتنا تھا کہ اس کو گرم کر دیا گیا, اس زخم کے حصے کو ختم کر دیا جائے, تو فرمایا اس کے لیے بھی وہ تیار تھا. تو جہاں مرہم کی ضرورت تھی وہ مرہم لگاتے تھے, اور جہاں داغنے کی ضرورت تھی, گرم کر کے لگانے کی ضرورت تھی, وہاں گرم کر کے لگانے کے لیے تیار تھا. دیکھیں جو خوبصورتی ہے وہ وہاں پر ہے. طبیب دواز ہم نے کتنے اہل بیت کے نہ ماننے والے کو یہ پیغام پہنچایا, کب پہنچا؟ یعنی گویا ہم نے یوں سمجھا ہے کہ یہ کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری اور معاملہ ختم نہیں. عزاداری کرنی ہے, اس کے بعد دوسروں کو عزادار بھی بنانا ہے. اس ذمہ داری کو مت بھولیے. میں ہو رہا ہوں ابھی صرف 40-50 کروڑ انسانوں کو یہ پیغام پہنچا ہے اہل بیت کی. 5.5 ارب انسان باقی ہیں. آپ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ مخاطب کریں؟ ہمیں یہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانا ہے. لہذا یہ جو کام یہاں پہ ارشاد فرمایا, اس کے بعد فرمایا یزا من ذلك حيث الحاجه اليه, داغنے کے آلات تپا لیے اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں پر ان کو استعمال کرتے تھے. وہ اندھے دلوں, بہرے کانوں اور گونگی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت پڑتی تھی اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. انسانوں کی بیماریاں وہ جسمانی بیماریاں, ان کے علاج معالجے کے لیے جسمانی لیڈرز موجود ہیں, جسمانی معالج موجود ہیں. انسانوں کی اصلی بیماری ان کے جسمانی علاج معالجہ نہیں ہے, ان کی اصلی بیماری ان کے روحانی علاج معالجہ. ان کا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور ہونا ان کا سب سے بڑا مرض ہے. ان کا اہل بیت کی حقانیت کو نہ سمجھنا ان کی سب سے بڑی پریشانی ہے. اگر آج ہم سے کوئی پوچھے دنیا کے اندر یہ مشکلات کیوں ہیں, تو ہمارے سامنے اس کا واضح جواب یہ کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ اہل بیت کی حقانیت سے واقف نہیں. اگر واقف ہوں اور عمل کریں پھر دنیا اچھی جگہ ہے. پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طبیعت کی دنیا بہت اچھی جگہ ہے. جہاں وہ واقف نہیں ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہم بھی بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں, لیکن ابھی نہیں معلوم کتنی تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ وہ ساری ذمہ داریاں جو ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا وہ اندھے دلوں, بہرے کانوں, ان کی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتے اور دبا لیے غفلت زدہ اور حیرانی اور پریشانی کے مارے ہوئے کی کھوج میں لگے رہتے. وہ خود پہنچتے تھے کہ کون غفلت زدہ ہے, وہ خود پہنچتے تھے کہ کون پریشانی میں مبتلا ہے, اس تک پہنچتے تھے, اس کا علاج معالجہ ہوتے تھے. ہمارے اور آپ کے سامنے دو راستہ,
ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کو انجام دیں
اور دوسروں کو اسی طریقے سے حیرانی اور پریشانی میں چھوڑ دیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ کم توجہ دیں اور یہ جو انسان مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں ایک ہی مشکلات کی طرف آگے بڑھے, جو سیرت اہل بیت اطہار کے اثرات میں بیان کر رہے ہیں. اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کچھ بیان کر رہی ہوتی ہیں. ایک آدمی زہر کی نماز کے بعد مولا کو دیکھتا ہے ایک موقع کے اوپر کہ وہ اپنے دور خلافت ظاہری دور ظاہری خلافت کے دور میں گلی کے اندر موجود ہے. شدید گرمی کا وقت دوپہر کا وقت نماز کے بعد گلی گلی کا تشریف فرمائے اور کوئی نہیں ہے وہاں کا. نزدیک آتے کہتے ہیں مولا اس دوپہر کے وقت میں سخت گرمی میں آپ یہاں پر کیوں ہیں, اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے. فرمایا چونکہ یہاں کوئی نہیں ہے تو میں ہوں تاکہ کسی مشکل کے بارے میں ضرورت پڑے تو میں مدد کر سکوں. وہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی پہنچنے والا نہ ہو کہ مصیبت زدہ کی مدد کرے, بھکتوں ہمارے ماننے والے پہنچے مصیبت زدہ کی مدد کرے اور کوئی اس کام کے اوپر اصرار کرنا. تو میں اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے, ان کے خادم ہونے کے ناطے, اگر ان کی 250 سالہ سیرت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شبوں کو رات کی تاریخوں میں نکلا کرتے تھے غریبوں تک زندگی کی ضرورتوں کو پہنچایا کرتے تھے, مجھے آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ خوب اہل بیت اطہار علیہ السلام میرے اور آپ کے دلوں میں ہیں, ہم کتنی دفعہ ایسے غریبوں تک پہنچے, ہم کتنی دفعہ ایسے انسان تک پہنچے جس سے ہمیں کوئی توقع نہیں تھی ہمیں کچھ دیکھتے اور ہم نے ان کو اہل بیت کے نام پر دیکھ لیا. تو آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہاں ابھی فرق بہت بڑا. اور اگر میں اور آپ انجام دے دیتے آج پوری دنیا کے اندر مشکلات نہ اس عنوان سے کہ مثال کے طور پر افریقہ میں دو کافر لڑ رہے ہیں, افریقہ میں مثال کے طور پر افریقہ اور یورپ کے اندر کچھ لوگ ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رہنے والوں کا سامنے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کے رستے رکھ رہا ہوں. یہ کہ جو خبریں میں اولاد سن رہے ہیں کراچی سے سنتے ہیں, پاکستان کے مختلف علاقوں سے, یہ اب مثال کے طور پر عراق اور دوسرے علاقوں سے سن رہے ہوتے ہیں, خود بخود کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. بولیے کہ ایک دشمن کی سازش ہے جس کو میں اور آپ نہیں روک پائیں گے, اور ایک اپنے عمل کے اندر مختصر سی کمی ہے. اپنے عمل میں کمی کیا ہے؟ اہل بیت کے پیغام کو جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا وہ کام ہم سے انجام دے پایا. جب وہ کام انجام نہیں پایا لوگ محروم رہ گئے, لوگ محروم رہ گئے, دشمنوں کو موقع مل گیا, دشمنوں کو موقع مل گیا, انہوں نے ہمارے خلاف دلغار شروع کر دی. میں نہیں کہہ رہا کہ کبھی ایک وقت آگے جب ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا, نہیں, اگر ہم سید الشہداء کے ماننے والے پر یزید کا حملہ کرا کریں اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن یہ جو لوگ غلط فہمی میں آ کر حملہ کریں, لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا تعلیمات دینا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں چاہیے. وہ سیرت ہمارے اندر زندہ ہو جائے اور اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں, کام آسان ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد والا.
یاد آتا ہے کہ چند سال پہلے میں یہاں پر اس خطبے کی یہ جملہ مختصر سے چند جملہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آئے گا کہیں ایسا نہیں کہ آ چکا ہے, کہیں ایسا نہیں کہ ہم اسی دور کے اندر ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کی ذات مقدس کا میں شروع بھیجے محمد
سہولتیں بھی کم ہیں,
واسطہ محمد و آل محمد کا بیماری کربلا کا واسطہ ان کو جلد از جلد شفا عطا القابل نصیب فرمائے. اور جو لوگ ان معاملوں کے اندر جیلوں کے اندر چلے گئے جن کو دشمن اٹھا کر لے گئے اور قید کے اندر ان کو آپ پروردگار کے حق اس طرح کربلا آزادی و رہائی نصیب فرمائے. آپ درد کو احساس کر سکتے ہیں انسان کے طور پر کسی کے بچے کو اٹھا کر لے گئے اور وہاں سے اس کو کہا گیا اگر یہ کام انجام نہیں دو گے تو تمہارے بچے کو مار دیا جائے گا. اور کس بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے اس کی تصویر یقین نام دے چکے. تو ایک باپ کے لیے ماں کے لیے کیا مقام ہوگا کہ اس کی اولاد کو لے جایا جا چکا ہے اٹھایا جا چکا ہے اور اس کے سامنے دھمکیاں آ چکی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو یہ ہم سے مانگا. فیصلہ آباد کے زمیندار میرے سامنے بہت عجیب بات ہے. اس علاقے کا نزدیک نزدیک علاقے کا زمیندار اس کے بچوں کو اٹھایا دو لڑکوں کو بہت پرانے وقت میں تقریباً شاید 14-15 سال ہو رہے ہوں گے اس وقت کی بات. اس کے لڑکوں کو اٹھایا اور جس گروہ نے اٹھایا وہ اس قسم کے اہل بیت کے ماننے والوں پر حملہ کرنے میں مشہور تھے. اس کو اٹھایا اور کہا کہ تمہیں اگر اپنے دو بچے چاہیے اتنا پیسہ دے دو ہم چھوڑ دو. اس بندہ خدا نے مجمع کے اندر جا کر کہا مجھے معلوم ہے اگر میں پیسہ دے دوں گا میرے بچے چھوڑ جائیں گے, لیکن یہ اس پیسے کو استعمال کر کر اہل بیت کے دوسرے بچوں کو میں اپنے بچے پڑھوا لوں گا ان کو پیسہ نہیں دوں گا. اس نے پیسہ ہونے کے باوجود راستے کھلے ہونے کے باوجود ان کو پیسہ نہیں دیا کہ میرے پیسے کو استعمال کر کے دوسروں کے بچوں کو مار کہا میرے دو بچے مار دو میں اپنا پیسہ نہیں دوں گا کہ تم بعد میں 10 اور ماروں گا شہادت ہوئی دونوں بچوں کی. اس نے تحمل کیا یہ دور چاہیے تو بہن کے بیٹے تھا اللہ علیہ السلام کے نام پر اتنی قربانی کا جذبہ چاہیے تب کہیں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے ساتھی طور پر مسائل کو جھیلا ہے وہ جانتے ہیں کہ کام آسان نہیں ہے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف یہاں آنے پر ختم نہیں ہوتی. یہاں آنے کے بعد تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اب ذمہ داری شروع ہوئی ہے. یہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے ہماری اور آپ کی ماشاء اللہ جس کو پہ اہل بیت تھا علیہ السلام کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف ڈالتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد اس محبت کے سائے میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. یعنی یہاں سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر ان سے توفیق طلب کریں کہ باہر جا کر ان کی دین کی خدمت کر سکے باہر جا کر ان کے ماننے والوں کی خدمت کر سکے. درود پہ محمد و آل محمد. جس کو وجود کی بات آتی ہے پوری دنیا متحد ہو جاتی ہے. آگے کسی موزیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے سب کے سب متحد ہو جاتے ہیں. جہاں بات دین کے اوپر آتی ہے ایک دم سے ٹوٹ پڑ جاتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پر میں جھوٹ پر تو ایک دوسرے سے یہ نہ کاٹ کر ہے اور سچ کے معاملے میں باہر ایک دوسرے سے دشمنی بنتی ہے. اگر کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو متحد ہوتے ہیں اور اگر سچ بولنا شروع کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے. اور نبی اکرم کی سیرت میں سے اور آپ سے مسلسل کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے راستے پر چلنے والا ہے اسے قربانی مانگنی پڑے گی. شاہ ابھی تعلیم مجھے اور آپ کو خود بخود اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ قربانی کی شدت کیا ہونی چاہیے. اگر دنیا میں کوئی مقصد نہ سمجھتا ہو کوئی فکر نہ سمجھتی ہو کہ قربانی مسئلے کہتے ہیں سمجھنا بہت آسان ہے. آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے جب بات آتی ہے کہ مثال کے طور پر مسلمانوں نے 60 سال تک کسی دشمن کا مقابلہ کیا اور وہ کچھ نہ کر سکے اور چند سالوں میں لاؤس کہنے والی قوم کھڑی ہوئی اور اس نے شکست دے دی. پوری دنیا ان سے پوچھنے لگی کہ تم نے شکست کیسے پوری سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اثر ہے. دو چیزیں آپ پہلے کہتے ہیں اللہ انسان کی تعلیمات میں سے کیا کریں تمام تر تعلیمات ظاہر بہت بستی ان پہ تو آپ عمل کر ہی رہے دو کے اوپر اصرار کر لیں پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہو سکتی. ایک اپنی زندگی میں خراب کر دیں, اپنی زندگی میں خراب کر دیں, کم از کم پر گزارا کرنا سیکھ لیجیے, کم از کم کے اوپر زندگی گزارنا سیکھ لیجیے, چاہے آپ کے پاس وسعت ہو پیسے کی, چاہے آپ کے پاس وسعت نہ ہو, کم از کم کے اوپر زندگی گزار لیجیے. کاش ہم لوگ اس معاملے میں, ہم نے اتنے زیادہ دعوے کیے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہم بہت کم اہل ہیں کی زندگی سے واقف, ہم تو بہت کم واقف ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہنے میں بہت زیادہ واقف ہم نے ہنس کر واقف, اصل تفصیلات کو ہم نہیں جانتے. ہاں اجمالاً بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن تفصیلات کو نہیں جانتے. مثلاً مولانا مولوی کی زندگی پوچھے گئے اپنے آپ سے کہ ان کی زندگی مثال کے طور پر یہ جو غصب خلافت کے بعد 25 سال انہوں نے صبر فرمایا, اس دوران وہ غربت کی زندگی ہے یا پیسہ تھا ان کے پاس؟ میں نے خود حساب کیا ہے, محققین کا نام دیکھا ہے جنہوں نے امیر المومنین کی اس دولت کے اوپر توجہ دی انہوں نے خود اس 25 سال میں محنت کر کے ایجاد کیا. تو ہم اور آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دولت کا ڈھیر تھے, لیکن وہ ڈھیر کس کے لیے تھا؟ وہ ڈھیر سارا کا سارا مسلمانوں کے اوپر ڈاک ڈاک, خود امیر المومنین کون سی زندگی گزار رہے تھے؟ وہی زندگی گزار رہے تھے جس میں جاب کی روٹی کو گھٹنے سے توڑا کر سکتے, وہ اپنی زندگی کو وہیں پر میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی جگہ کے اوپر رک رہا ہے, ہمارے بس میں نہیں, لیکن اپنی زندگی کو کسی جگہ پر روکنے اور باقی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب کی ترویج میں لگانا شروع کر دیا. پھر ہمارے پاس کیا کرنا؟ ایک چیز خانات جس کے اوپر میں اور آپ اتفاق کر رہے ہیں, اور دوسری چیز اپنی زندگی میں اتفاق کرنے کا کے اوپر, دوسری چیز اپنے آپ کو اس دنیا سے نکال کر شہادت کا آرزو مند بنانا, شہادت کی طلب اپنے دل کے اندر. کسی بھی قوم کے سامنے جب دشمن آتا ہے دو کام کرتا ہے, پہلے اس کو دھمکی دیتا ہے مال کی, پھر دھمکی دیتا ہے جان کی. پہلے مال کی دھمکی دیتا ہے, مال چھیننے کی دھمکی دیتا ہے یا مال چھین لیتا ہے, پھر جان کی دھمکی دیتا ہے, پھر جان چھین لیتا ہے. اگر مال کی دھمکی دے پہلے بیٹھ کے فکر سے فرار ہمارے ساتھ, اگر جان کی دھمکی دے تو ہم اس کو کہیں کہ ہم تو خود جان دینے کے لیے تیار ہیں, تم کیا ہم دھمکی دینا؟ کاش یہ دو چیزیں ہمارا پہلے بیٹھے تھا علیہ السلام کی تعلیمات سے, ایک قناعت اور ایک شہادت کے ذریعے, پھر دنیا میں کوئی ہم اور آپ کو شکست نہیں دے سکتا, پھر وہ ساری ذمہ داریاں میں اور آپ ادا کر پائیں گے. آج آپ دنیا بھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میں پاکستان میں زیادہ سفر کرتا ہوں, زیادہ میں دیکھتا ہوں, بعض اوقات گاؤں دیہات کے اندر جاتا ہوں, دیکھتا ہوں مثال کے طور پر مجلس کے لیے جمع ہو گئے میں, ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے فاقہ زدہ رہا, چہروں سے پتہ چلتا ہے فاقہ زدہ رہا, لیکن اپنے فاقہ زدہ ہونے کے باوجود وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار, ان کے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتوں سے بھرے ہوئے, لہذا جب وہ کہا جاتا ہے سید الشہداء کے نام پر, مولا امیر المومنین کے نام پر, تمام تر مشکلات مصائب کو جھیلتے ہوئے وہ جمع ہوتے ہیں, تمام تر مصیبتوں کو تحمل کرتے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور پرسا دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم اور آپ آسانی سے جمع ہوتے ہیں, ہمیں اور آپ کو کیا مشکل, مجھے کیا مشکل ہے یہاں آنے کے اندر, میں جہاں بیٹھا یہاں تک پہنچ گیا, گھر سے بیٹھا یہاں تک پہنچ گیا, ہم نے پیسہ سے تعلیم نہیں, کوئی مصیبت برداشت کر کے نہ میرے آپ کی جان کو خطرہ, نہ میری آپ کے مال کو خطرہ, نہ پہنچنے میں کوئی دشواری ایسی. ایک دفعہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہاں ہم یہ سیاہ لباس پہن کر اگر چلتے رہیں تو آپ دشمنی کی زد میں, اگر اس جگہ پہنچ جائیں گے تو آپ کے دھماکوں کی زد میں, اگر وہاں سے نکل کے رہے ہوں گے تو نہیں معلوم کس قسم کا حملہ ہوگا, پھر عزاداری ہے, پھر صحیح عزاداری ہے کہ جس کے اندر عزادار کو پتا ہے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں, یہاں آپ نے دیکھا پچھلا جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ ایک کسی طریقے سے سانحے کے اندر شہید ہونے والے کے جنازے کے اوپر کیا گیا, اس کا مطلب ہے اب اگر کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر شہید ہوتا ہے اس کے جنازے کے اندر لوگ شرکت کرنے آ رہے ہیں تو یہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ رہا ہے. یہاں پتا چلتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ خود سید الشہداء میدان کربلا نے فرمایا وہ اذا وحسوا بالبلاء قلت دیا, اور جب مصیبتوں میں پڑتے ہیں تو پھر دیندار بن جاتے ہیں, ایسے موقع پر عزاداری پر عزاداری ہے. یہ تو ظاہر ہے ہمارا ثواب کے لیے کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں جزا ملے گی, ہم اس کی جزا کے امیدوار ہیں, لیکن ہمارا حوصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ جان کا خطرہ ہو مال کا خطرہ ہو تو عزاداری میں کر کے دیکھیں وہ جگہ جہاں ہم اپنے ایمان کے سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ فرحان کا جذبہ ہو اور شہادت کا جذبہ ہو. اور اگر کوئی تھوڑا سا کربلا سے سیکھنے کی کوشش کر دے تو پھر کیوں نہیں ہوگا یہ جذبہ؟ پھر یہ جذبہ خود بخود ہونا چاہیے. خود بخود جب اگر کوئی کربلا سے سیکھے تو کربلا کے میدان کے اندر شہادتوں کے علاوہ کیا دیکھے گا؟ شہادتوں کے علاوہ کیا ہے؟ کبھی زندانوں کے اندر ہیں، کبھی 20-20 سال بعد ایمان کی طرح زندان کے اندر، کبھی ایسے ایسے زندانوں کے اندر ہیں کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، جھکے جھکے زندگی گزر رہی ہے. یہ مصائب کے سامنے، مصیبتوں کے سامنے کیا کوئی شہادت طلب نہیں کرے گا؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کے پیچھے ان کی بہن ایک شہر سے دوسرے شہر تشریف لا رہی ہے، یہاں تک کہ خود کی غربت کی زمین کے اندر دنیا سے رک سکتا ہے. اور ان تمام قربانیوں کا مرکز وہ گھر قرار پاتا ہے جس کو آج ہم سیدہ کے گھر سے تعلق کرتے ہیں. تمام قربانیوں کا محور اس سے لگا، دنیا کا وہ مقدس ترین گھر جس کے سامنے جب رائی کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اور اگر ایک جملہ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ عزیزو، آج 28 قبر ہے سیدہ کے گھر سے ماتم کے حوالے ہے، سیدہ کے گھر سے ماتم کے حوالے ہے. ہم کی رات ہے، کیا رابطہ ہے یہ رابطہ؟ ایک روایت رسول خدا کے حوالے سے، ایک موقع پر بیوی ام سلمہ کے پاس آتے ہیں، ام سلمہ سے کہتے ہیں، ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آئے تو اس کو منع کر دیا جائے. کہنا رسول خدا آرام کر، ام سلمہ کے لیے اطاعت ایسے ہی ہوگا. رسول خدا سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اچانک بیدار ہوتے ہیں، ام سلمہ سے کہتے ہیں، ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے کہیں میں نہ حسین نہ ہو رہا ہے. رسول خدا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آج سید شہدا کا کام کیا ہوگا؟ تو ام سلمہ مجھے لگا مجھے حسین نہیں رو رہا ہے. ام سلمہ نے کہا تھا کہ رسول ایسا ہی ہے، تو ام سلمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ ایک دفعہ آئے، میں نے آج کی اطاعت میں کہا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، اب تشریف لے جائیے نواز رسول. وہ تشریف لے گئے، وہ دوبارہ آئے، میں نے ان سے پھر کہا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، تشریف لے جائیے. جب میں نے تیسری دفعہ کہا تو وہ دروازے پر ہی روتے لگے. اللہ کے رسول نے کہا میں سب کو میں نے دوسروں کے لیے کہا تھا، میں تمام کا کچھ اور ہے، تمام کا کچھ اور ہے. سید الشہداء اپنا بچپن میں رسول خدا کے سینے پر بیٹھ گئے، سید الشہداء کو ہنستا دیکھ رسول خدا خوش ہوتے رہے، ام سلمہ خوش ہوتی نہیں. اچانک دیکھا رسول خدا نے ساتھ بتا کر ام سلمہ نے کہا اللہ کا رسول، ابھی آپ مسرور تھے، خوش تھے، ابھی آپ نے رونا شروع کر دیا. اس مٹی کو سنبھال کر رکھ لو، جب یہ مٹی رنگ تبدیل کر لے اور خون ظاہر ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے میں نے وہ مٹی قبر پر سنبھال کر رکھ دی. فرماتی ہیں جب سید الشہداء مدینہ منورہ سے چلے تو میں گھبرائی، میں بار بار مٹی کو دیکھا کرتی تھی. فرمایا شوال کا مہینہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ گزر گیا، ماہ محرم آیا. فرمایا محرم
سیدہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. 6 مہینے تک رسول خدا سیدہ کے